हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں دیا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی اے لوگو عبادت کرو۔ اور عبادت کا حکم عمومی طور پر تمام لوگوں کو دیا گیا۔ یہاں اس عبادت میں خطاب جب ناس سے ہے اور ناس کا تعلق انسانوں میں ایمان والوں سے بھی ہوتا ہے اور بے ایمانوں سے بھی ہے، تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ ایمان والوں سے خطاب کہ وہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کی عبادات کریں، اس کی عبادت کو بجا لائیں، اور جو بے ایمان ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بنیادی عبادت یعنی ایمان کو پہلے قبول کریں۔ تو ناس یہ مطلق ہے، بے ایمان کے لیے بنیادی عبادت ایمان لانا ہے، اور ایمان والے کے لیے ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو عبادات ہیں وہ بجا لانا ہے۔ اور عبادت کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، اور اسی عبادت کا ذکر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجھیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی جو آیات بجنات سورۃ الفاتحہ میں ہیں ان میں یہ واضح کیا گیا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی جو مستحق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے لائق تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، تیری اجازت، تیری مرضی کے بغیر کوئی کسی کی بھی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا، خواہ وہ ظاہری طور پر ہو، باطنی طور پر ہو، جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر مدد بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کسی بھی قسم کی مدد کوئی بھی کسی کی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی کے۔ ناظرین، جو عبادت کا مفہوم ہے یہ بالکل بڑا واضح مفہوم ہے، سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو پھر محض وہ تعظیم رہ جاتی، رسپیکٹ رہ جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اگر استاد کے لیے یا والد کے لیے ہے، یعنی استاد محترم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، والد کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے پیر صاحب کے سامنے، ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو محض تعظیم تو ہے لیکن عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم جو کی جاتی ہے وہ عبادت کہلاتی ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے تو محض وہ تعظیم بن جاتی ہے، پھر وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ اور سورہ فاتحہ کی آیہ مبارکہ ایاک نعبدو، اس کے بارے میں مفسرین کلام کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آیت میں جمع کا صیغہ ہے نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں اپنے ساتھ شریک کر لینا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہگاروں کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے جو محبوب اور مقبول بندے ہیں ان کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر یہ قبولیت کا درجہ پا لیتے ہیں، یعنی گناہگار بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک جماعت میں اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، گناہگاروں کے ساتھ وہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی نماز کے ساتھ، ان کی دعا کے ساتھ جب گناہگاروں کی عبادات، دعائیں اور نمازیں مل جاتی ہیں تو ان کی برکت سے گناہگاروں کی جو عبادات ہیں وہ بھی قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، مدد کا ذکر بعد میں ہے، عبادت کا ذکر پہلے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کا پہلے ذکر آیا اور مدد کا بعد میں ذکر آیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں کوئی وسیلہ پیش کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ سے جب مدد طلب کرنی ہے اس سے پہلے کچھ عبادات کر لے، کچھ نوافل پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، کوئی نیک عمل کر لیں۔ اچھا کیا ہوگا کہ وہ نیک عمل یہ وسیلہ بن جائے گا بندے کی مدد کے لیے، تو پہلے عبادت کا ذکر ہے، بعد میں حاجت کو طلب کرنے کا ذکر ہے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے میں دعا جلد مقبول ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وسیلہ پیش کرنا ہے، قرآن اور احادیث یہ اس بات پر شاہد ہیں کہ وسیلہ پیش کرنا بالکل جائز ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں جو اس کے اوپر قرآن میں، پاک میں موجود ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود۔ تو اس لیے عبادات اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کے بندوں کے لیے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے حکم دیا کہ عبادت کرو، تو ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے جو ہمارے لیے حکم دے دیا گیا ہے۔ اور ہم اس کے مکلف ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ دیر لگائے بغیر ان عبادات میں مصروف ہو جائیں اور ان کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ چار رکعت نماز فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے یا نہیں؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ بندہ خاموش رہے، سورہ فاتحہ پڑھے ہی نہ، اور اتنی دیر خاموش رہنے کے بعد رکوع میں چلا جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ افضل ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، ہاں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض کی تیسری اور فرض کی جو چوتھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ اور اگر کوئی تین بار صرف سبحان اللہ کہہ لیتا ہے یا اتنی مقدار خاموش کھڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن خاموش کھڑے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ پڑھا جائے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، یہ افضل ہے۔ سورہ فاتحہ نہ پڑھی لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تین مرتبہ کہہ لیا تو یہ بھی جائز ہے، خاموش رہنے سے بہتر یہ ہے کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے۔ مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ چار رکعت والی جو سنت مؤکدہ ہیں، جیسے ظہر کی نماز سے پہلے کی جو چار سنت ہیں یہ مؤکدہ ہیں، جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کے فرض ادا کرنے سے پہلے اور فرض ادا کرنے کے بعد جو چار چار رکعتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، تو چار جو سنت مؤکدہ ہیں ان میں دوسری رکعت پر جب قضا کرتے ہیں تو عبدہ و رسولہ کے بعد درود پاک پڑھنا، یعنی درود ابراہیمی اور دعا پڑھنا، کیا یہ بھی لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ کیا اس کے بغیر بھی سنت مؤکدہ ادا کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیں کہ چار رکعت والی جو سنت مؤکدہ ہیں انہیں ادا کرتے ہوئے جو پہلا قضا آتا ہے، یعنی دو کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اور اس میں عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھنا یعنی درود ابراہیمی پڑھنا، یا دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا پڑھنا، یہ لازم نہیں ہے اور نہ ہی یہ واجب ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ یہ نہ پڑھی جائے۔ علماء نے لکھا کہ یہ لازم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ پڑھنا تو جائز بھی نہیں ہے، بلکہ پڑھنا یہ ترک واجب میں شمار ہوگا اگر کسی نے ان سنتوں کے قعدۂ اولا میں بھول کر دروشی پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کے قعدۂ اولا میں درود پاک پڑھا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنا لازم ہو جائے گی، کیونکہ یہ سنتیں مؤکدہ ہونے کی وجہ سے فرضوں کے مشابہ ہیں۔ تو جس طرح فرضوں کے قعدہ میں درود شریف اور دعا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، یعنی پہلا جو قعدہ ہوتا ہے اس میں پڑھنا واجب نہیں بلکہ نہ پڑھنا واجب ہے، اسی طرح ان میں بھی نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جس بندے کے فرائض باقی ہیں یعنی اس کے ذمے چند ایک قضا نمازیں ہیں جو ابھی اس نے ادا نہیں کی، اس کے ذمے پر ہیں، تو کیا اس کی سنتیں اور نوافل یہ قبول ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر نہیں تو سنن ترمذی شریف کی جو حدیث مبارک ہے اس کے مطابق قیامت والے دن فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سنت اور نوافل کو پھر کیوں لایا جائے گا؟ اولاً شرعی مسئلہ اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کی فرض نمازیں باقی ہیں تو حکم یہ ہے کہ انہیں جلد سے جلد یہ ادا کریں، یعنی ایک سال کی، دو سال کی اس کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کی قضا کرے۔ بالغ ہونے کے بعد یہ جو قضا نمازیں ذمے پر ہیں انہیں ادا کرنا یہ لازم ہے، اور جلد سے جلد انہیں ادا کر لینا چاہیے۔ اور حاجت کے جو کام ہوتے ہیں ان کے علاوہ فارغ اوقات میں قضا نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور نوافل پڑھے یا نہ پڑھے اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ سنن موقعہ جو ہیں وہ لازم ہیں، ان کی شریعت مطہرہ میں تاکید ہے۔ ایون کہ جو شخص ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ گناہگار اور فاسق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سنن جو غیر موقع ہیں، یعنی جن کو ہم سنن زوائد بھی کہتے ہیں، سنن غیر موقع بھی کہتے ہیں، اور نوافل جن کے بارے میں فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، جیسے نماز تہجد، نماز چاشت، اوابین وغیرہ، یہ جو نمازیں ہیں انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان سے ہٹ کر جو زائد نوافل پڑھنے کی بجائے انہیں حکم یہ ہے کہ اپنی قضا نمازیں ان کی جگہ پر ادا کرتا رہے، کہ نوافل کے بجائے قضا نمازیں پڑھنا یہ زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نوافل نہ پڑھنے پر کوئی مواخذہ نہیں، پڑھ لیا تو ثواب، نہ پڑھا تو گناہ نہیں۔ لیکن قضا نمازیں اگر بندے کے ذمے باقی رہی تو آدمی عذاب کا مستحق ہوگا، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ وہ نوافل، وہ سنتیں کہ جن کے بارے میں الگ سے فضائل آئے ہیں، جیسے نماز تہجد، چاش، اوابین وغیرہ، انہیں بھی پڑھے اور سنن موقع بھی پڑھے، اور اپنی نمازیں جو فرض ہیں وہ ادا کرتا رہے، اور جو دیگر نوافل ہیں ان کی جگہ پر یہ پھر اپنی قضا نمازیں پڑھے، تاکہ جلد سے جلد اس کے ذمے پر جو قضا نمازیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا رہا تو پھر جو حدیث مبارک میں ہے، یہ نوافل تو معلق ہیں، پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن فرائض کی جو کمی ہے پھر ان کے ذریعے سے پوری کی جائے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنی سی کوشش جو ہے وہ کرتا رہے نوافل کے ذریعے سے، اسے چاہیے کہ قضا نمازیں ادا کر کے نوافل کی جگہ پر وہ اپنے ذمے سے ان کی خلاصی کریں۔ مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب جب رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو اس میں تسبیحات تو چونکہ پڑھتے ہیں، تین مرتبہ تسبیحات پڑھی، پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا۔ اچھا، بسا اوقات پھر مقتدیوں میں سے بعض جو لیٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ امام صاحب پانچ مرتبہ پڑھ لیا کریں یا سات مرتبہ پڑھ لیا کریں، تاکہ لوگوں کی رکوع میں شمولیت ہو جائے۔ تو امام صاحب، کیا لوگوں کی اس بات پر عمل کرنا چاہیے انہیں، یا ان کی بات کو ترک کر دینا چاہیے، صرف اور صرف تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں اور رکوع سے اٹھ جائے؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رکوع اور سجدے میں کم سے کم تین بار تک تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے، اور امام صاحب کے لیے افضل یہ ہے کہ سنت سے زیادہ یعنی پانچ بار تک پڑھ لیں، تاکہ جو اس کے پیچھے مقتدی ہیں وہ آسانی کے ساتھ تین بار والی جو سنت ہے وہ ادا کر لیں۔ اور پانچ سے زیادہ تسبیحات نہیں کہنی چاہیے کہ لوگ اس میں مشقت میں پڑ جائیں گے، اور انہیں مشقت و تکلیف میں ڈال دینا یہ شرن درست نہیں ہے۔ اور پانچ مرتبہ پڑھنے میں بھی اگر لوگوں کو مشقت محسوس ہوتی ہو تو پھر قدر مسنون پر اکتفا کرنا چاہیے، یعنی صرف تین مرتبہ پڑھ لیں اور اس سے زیادہ نہ پڑھیں۔ اچھا، پھر کیا ہوگا، تین مرتبہ یہ بھی پڑھ لیں گے، اور عوام بھی تین مرتبہ تک عموماً پڑھ ہی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع سے سر اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں، تو اس میں امام صاحب کو چاہیے کہ خود اپنی رائے کو دیکھیں، یعنی ایسی صورت میں جو عمومی لوگوں کے احوال ہیں ان کی طرف نظر کرنی چاہیے، نہ کہ صرف ایک آدھ کے کہنے پر یہ تسبیحات کو زیادہ کریں اور جو اکثریت ہے انہیں بھی تشویش لاحق ہو اور پھر یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہمارے پاس چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں، ان میں سے چند ایک شامل کرتے ہیں۔ جی، سوال چلائیے۔
میرا نام محمد کاشف ہے، میرا ضلع علیہ تو تعلق ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب کو لئے ہے پیا کہ اگر ظہر دیا سنت قبل رہ جاوین تو فرض جماعت نال پڑھن تو بعد او سنت قبل نفل تبدیل تھی وین، یا فرضاں تو بعد بھی انہاں دا پڑھنا سنت ہے؟
ظہر کی جو چار سنت قبلیہ ہیں یہ مؤکدہ ہیں، اگر یہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں تو پھر انہیں بعد میں پڑھا جا سکتا ہے، مطلب اس طرح کہ چار فرض پڑھنے کے بعد دو سنت موقعہ، اور دو سنت موقعہ پڑھنے کے بعد جو پہلے والی چار ہے وہ چار سنت موقعہ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو سنت موقعہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا درجہ جو ہے وہ نفل کا ہو جائے گا، بلکہ یہ سنت موقعہ کا درجہ رکھتی ہے اور یہ سنت موقعہ ہی رہیں گی، ان کا سٹیٹس بدلے گا نہیں۔ پہلے بھی سنت موقعہ تھی اور اب بھی جب بعد میں پڑھیں گے تو تب بھی یہ سنت موقعہ ہی کہلائیں گی۔ مزید سوال چلائیے۔
میرا نام تیمور رضا عطاری ہے، میں تحصیل گجر خان سے تعلق رکھتا ہوں۔ پیارے مفتی صاحب کے برگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو نماز عشاء سے پہلے چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا ثبوت کہاں سے ہے؟
نماز عشاء میں فرض سے پہلے جو چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں، خصوصیت کے ساتھ کتب حدیث میں کوئی حدیث پاک اس حوالے سے منقول نہیں، لیکن حدیث پاک میں ہر اذان اور ہر اقامت کے درمیان میں نماز کی ترغیب دلائی گئی۔ اس عموم سے ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے عشاء کی نماز سے پہلے چار سنت کا استدلال کیا ہے، اور چونکہ ظہر سے پہلے چار رکعات کی احادیث کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے، اور عشاء بھی اس طور پر ظہر کی نظیر ہے کہ عشاء کی نماز میں پہلے بھی نماز ہے اور بعد میں بھی نماز ہے، اور ظہر کی نماز میں پہلے بھی نماز ہے اور اس کے بعد بھی نماز ہے، اسی لیے عشاء سے پہلے چار رکعات کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ظہر کی نظیر ہے، اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی عشاء سے پہلے چار رکعات کو مستحب جاننا یہ ثابت ہے۔ اور وہ جو حدیث مبارک ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا، وہ حدیث مبارک صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین کلی اذانین صلاۃ، کہ حضور نے فرمایا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں، بیچ میں نماز ہے، اور ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے، یہ دوسری مرتبہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر تیسری بار میں آپ نے ارشاد فرمایا، لمن شاء، یہ اس کے لیے ہے جو چاہے۔ تو فقہا نے کہا کہ اس سے پہلے چار رکعت نماز، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استدلال سے کہ کم سے کم نوافل جو ہیں وہ چار پڑھے جائیں، یعنی چار پڑھنا یہ افضل ہے، تو پھر چار کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے پہلے چار کو مستحب جانا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔